बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان كان لظلوم كفار صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم اللہ ہی وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اور آسمان سے پانی برسا کر اس کے ذریعے تمہاری روزی کے لیے پھل پیدا کیے ہیں اور کشتیوں کو مسخر کر دیا ہے کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلیں اور تمہارے لیے نہروں کو بھی مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے حرکت کرنے والے آفتاب و مہتاب کو بھی مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے رات और दिन को भी मुसख़र कर दिया है, और जो कुछ तुमने मांगा उसमें से कुछ न कुछ ज़रूर दिया, और अगर तुम उसकी नेमतों को शुमार करना चाहोगे तो हरगिज़ शुमार नहीं कर सकते। बेशक इंसान बड़ा जालिम और इनकार करने वाला है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडियो तहरान, दूसरी मजलिस। जी हां सामईन, रेडियो तहरान की आज की दूसरी उर्दू मजलिस के साथ हाशिम अली हाजिर खिदमत है। सलाम कबूल फरमाएं। सामईन, अभी आपने कुरान मजीद की तिलावत और उसका तर्जमा समाअत फरमाया। सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 32 से 34 तक की तिलावत कर रहे थे कारी जनाब अली असगर बुरुमन। और सामईन, हमारी ये नशरियात आप शॉर्टवेव में 31 मीटर बैंड मुताबिक 9710 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव में 765 किलोहर्ट्ज़ पर सुन रहे हैं। इंटरनेट पर हमारा पता है urdu.sahartv.ir। और हमारी इस वक्त की नशरियात में शामिल प्रोग्रामों की तफसील इस तरह है। अभी थोड़ी ही देर में आप प्रोग्राम गिर्दोपेश समात फरमाएंगे, उसके बाद पेश की जाएगी नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। नात के बाद प्रोग्राम यादों के झरों के नशर होगा, और उसके बाद पेश किया जाएगा मुहर्रमुल हराम का खसूसी प्रोग्राम ज़िबह अज़ीम। उसके बाद आप समात फरमाएंगे प्रोग्राम आईने सहाफत, और दरख्शां सितारे हमारी इस वक्त की नशरियात का आखिरी प्रोग्राम होगा। समईन, रेडियो तहरान से पेश खिदमत है प्रोग्राम गिर्दो पेश। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज। समईन, गिर्दोपेश प्रोग्राम के साथ हाजिर खिदमत हैं, और गिर्दोपेश में हस्बे मामूल पहले समात फरमाएं आलमी खबरें। पेश कर रहे हैं हमारे साथी ताहा शमीम।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खबरों के बुलेटिन के साथ हाजिर खिदमत हैं, पहले समात फरमाइए खास खास खबरों की सुर्खियां। अमरीकियों की असलियत खूनखारी और दरंदगी है, जिसको वह डिप्लोमेसी और मुस्कुराहट के पीछे छुपाने की कोशिश करते हैं, रहबर इनकलाब इस्लामी का खिताब। ईरान के नए वज़ीर ख़ारिजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान की पहले गैर मुल्की दौरे पर बगदाद रवानगी और सरदारान महाज इस्तकामत की जाए शहादत पर हाजिरी। अस्पतालों में काम करने वाली खवातीन हिजाब के साथ काम पर वापस आ जाएं और अपनी जिम्मेदारियां संभाल लें, तालिबान के तर्जमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद का बयान। दुनिया कोरोना की लपेट में, हिंदुस्तान में शफायाबी की शरह में कमी, पाकिस्तान में चौथी लहर की शिद्दत और अमवात, नीज मुतासरीन की तादाद में अमरीका पहले नंबर पर। और अब पेश हैं खबरें तफसील से। रहबर इनकलाब इस्लामी ने इस्लामी जमहूरी ईरान को अफगानिस्तान के मजलूम मुसलमान अवाम का तरफदार करार देते हुए फरमाया है कि हुकूमतों से हमारे रवाबित ईरान के तईं उनके तर्ज अमल पर मुनहसर हैं। रहबर इनकलाब इस्लामी आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद अली खामनेई ने आज ईरान के सदर और उनकी काबीना के अराकीन से खिताब करते हुए अमरीकियों को ऐसे वहशी और खूनखार भेड़ियों का मज़दाक करार दिया, जो अपनी असलियत को सिफारतकारी और मुस्कराहट के पीछे छुपाने की कोशिश करते हैं। आपने फरमाया कि अमरीकी कभी मक्कार लोमड़ी बन जाते हैं, जिसका नमूना आज अफगानिस्तान में देखा जा रहा है। रहबर इनकलाब इस्लामी ने अफगानिस्तान को ईरान का बिरादर मुल्क करार दिया और फरमाया कि ईरान और अफगानिस्तान का दीन, जबान और सकाफत मुश्तरक है। आपने अफगानिस्तान के पेचीदा तरीन मसाइल और मुश्किलात में जुमला जमेरात के रोज़ काबुल एयरपोर्ट के तलख तरीन सानहे पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हुए फरमाया कि इन तमाम मसाइल और मुश्किलात की असल वजह अमरीकी हैं, जिन्होंने 20 बरस तक अफगानिस्तान पर गासिबाना कब्जा जमाए रखा और इस मुल्क के आवाम पर हर किस्म के जुल्म सितम ढाए और मसायब व आलाम मुसल्लत किए। रहबर इनकलाब इस्लामी ने फरमाया कि अमरीकियों ने अफगानिस्तान की तरक्की और पेशरफ्त के लिए कदम भी नहीं उठाया, और अफगानिस्तान अगर इस वक्त तरक्की और पेशरफ्त के एतबार से 20 साल पीछे नहीं तो आगे भी नहीं है। آپ نے ایران کی کابینہ کے نئے اراکین کو مخاطب کرتے ہوئے خارجہ پالیسی کے شعبے میں اور زیادہ متحرک ہونے کی ضرورت پر زور دیا۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنی نے فرمایا کہ سفارتکاری کو ایٹمی مسئلے سے ہرگز مرتبط اور متاثر نہیں ہونے دینا چاہیے، کیونکہ جوہری مسئلہ ایک الگ مسئلہ ہے جس کو مناسب اور ملک کے شاعن شان طریقے سے حل کرنے کی ضرورت ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنی نے فرمایا کہ ایٹمی مسئلے میں امریکیوں نے اپنی پستی کی انتہا کر دی۔ آپ نے فرمایا کہ دنیا کی آنکھوں کے سامنے وہ ایٹمی معاہدے سے نکلے اور اب اس طرح باتیں کرتے ہیں گویا وہ نہیں بلکہ اسلامی جمہوری ایران معاہدے سے نکلا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ امریکہ کے معاہدے سے نکل جانے کے بعد ایک مدت تک ایران نے کوئی جوابی اقدام نہیں کیا اور ایک عرصہ گزر جانے کے بعد اعلان کر کے اور سب کو متوجہ کر کے تمام شقوں پر نہیں بلکہ صرف بعض شقوں پر عمل درآمد کو روک دیا ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے یورپ والوں کو بھی بد اخلاقی اور خلاف ورزیوں میں امریکیوں کے ہم پلہ قرار دیا اور فرمایا کہ یورپ والے بھی امریکیوں کی ہی طرح ہیں اور باتیں بنانے اور بولنے میں ہمیشہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، گویا ایران نے مدتوں سے مذاکرات کا مذاق اڑا رکھا ہے اور انہیں پامال کر رکھا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ امریکہ کی موجودہ حکومت گزشتہ حکومت سے کوئی فرق نہیں رکھتی۔ آپ نے فرمایا کہ حکومت ایٹمی مسئلے میں ایران سے جو مطالبہ کر رہی ہے وہ وہی ہے جس کا مطالبہ ٹرمپ کی حکومت کر رہی تھی، جبکہ امریکہ کے موجودہ حکام اس مطالبے کو غیر دانشمندانہ اور اس کی تکمیل کو ناممکن قرار دیتے تھے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان بین الاقوامی کانفرنس میں شرکت کے لیے عراق کے دورے پر بغداد پہنچ گئے ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ کے بغداد ایئرپورٹ پر پہنچنے پر ان کے عراقی ہمنصب فواد حسین اور دیگر عراقی حکام نے اس بغداد میں ایران کے سفیر ایرج مسجدی نے ان کا خیر مقدم کیا۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان بغداد میں تشکیل پانے والے بین الاقوامی اجلاس میں شرکت کے لیے عراق کے دورے پر بغداد پہنچے ہیں۔ بغداد پہنچنے کے بعد ایران کے وزیر خارجہ اور ان کے ہمراہ وفد نے سردار محض استقامت اور قدس فورس کے کمانڈر شہید جنرل قاسم سلیمانی اور عراق کی عوامی رضاکار فورس الحشد الشعبی کے ڈپٹی کمانڈر شہید جنرل ابو مہدی المہندس کی جائے شہادت پر حاضری دی۔ انہوں نے اس موقع پر صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ ایران کی وزارت خارجہ اس دہشت گردانہ حملے پر امریکہ کے خلاف بین الاقوامی سطح پر قانونی چارہ جوئی کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ حملہ ٹرمپ کے دور حکومت میں انجام پایا ہے لیکن یہ دہشت گردانہ حملہ امریکہ کے نام پر کیا گیا ہے، اس لیے وائٹ ہاؤس اس کے لیے جواب دہ ہے چاہے اس کی باگ ڈور جس کے بھی ہاتھ میں ہو۔ انہوں نے کہا کہ اس دہشت گردانہ حملے کے عوامل اور اس کا حکم دینے والوں کو ان کے کیے کی سزا ملنی چاہیے۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان اپنا نیا عہدہ سنبھالنے کے بعد اپنے پہلے غیر ملکی دورے میں بغداد پہنچے ہیں۔ انہوں نے دور عراق پر روانگی سے قبل کہا کہ ہم عراقی حکام کی جانب سے خطے کی صورت حال کے حوالے سے ہر قسم کی جدت عمل کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ عراق کا ہمسایہ ملک ہونے کے ناطے شام کو بھی بغداد اجلاس میں شرکت کی دعوت دینی چاہیے تھی۔ حسین امیر عبداللہیان کہنا تھا کہ خطے میں پائیدار امن و سلامتی کے لیے شام کے اعلی حکام سے ہمارے رابطے ہیں۔ انہوں نے بغداد اجلاس اور اسی طرح علاقائی سطح پر ہر قسم کی جدت عمل اور دمشق کے ساتھ براہ راست صلاح و مشورے کے لیے علاقائی ممالک کے کردار پر زور دیا۔ افغانستان میں طالبان نے اسپتالوں میں کام کرنے والی تمام خواتین سے کام پر واپس لوٹنے کی اپیل کی ہے۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے اعلان کیا کہ تمام اسپتالوں میں کام کرنے والی خواتین سنیچر سے اپنے کام پر واپس آ جائیں اور منظم طور پر اپنی ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ کابل سمیت افغانستان کے مختلف علاقوں پر طالبان کے کنٹرول کے بعد خواتین کے حجاب کا مسئلہ توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ ایران پریس کی رپورٹ کے مطابق افغان دارالحکومت کابل کی بعض سڑکوں کا جائزہ لینے سے پتہ چلتا ہے کہ خواتین کی رفت و آمد بہت کم ہو گئی ہے اور جو خواتین باہر نکل رہی ہیں وہ مکمل حجاب میں ہوتی ہیں۔ اس سلسلے میں طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد اعلان کر چکے ہیں کہ جب تک طالبان اہلکاروں کو خواتین کے ساتھ پیش آنے کی ٹریننگ نہیں دے دی جاتی اس وقت تک افغان خواتین اپنے گھروں میں ہی رہیں، تاہم کام پر جانے والے خواتین کو مکمل حجاب کی پابندی کرنا ہوگی۔ امریکہ نے مشرق افغانستان میں داعش کے ٹھکانوں پر بمباری کی خبر دی ہے۔ اسی کے ساتھ طالبان نے کابل ہوائی اڈے پر حالیہ دہشت گردانہ حملوں کے سلسلے میں چند مشتبہ افراد کی گرفتاری کی خبر دی ہے۔ امریکی وزارت جنگ پینٹاگون نے دعویٰ کیا کہ اس کی فوج نے مشرق افغانستان میں داعش دہشت گرد گروہ کے اڈے پر ڈرون حملہ کیا ہے۔ نیو یارک سے ہمارے نمائندے نے بتایا کہ امریکی وزارت جنگ نے دعویٰ کیا کہ صوبہ ننگرہار میں داعش کے اڈے پر امریکہ کے ڈرون حملے میں کابل دھماکے کے ایک ماسٹر مائنڈ کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ دراصل طالبان گروہ نے کابل ایئرپورٹ کے قریب جمعرات کی شام ہونے والے دھماکے کے سلسلے میں کچھ افراد کو گرفتار کیا ہے۔ اسپوتنک نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق طالبان نے اس دھماکے کے سلسلے میں گرفتار کیے جانے والوں کی تعداد کے بارے میں مزید تفصیل نہیں بتائی ہے، تاہم قطر کے دارالحکومت دوحہ میں طالبان کے ہیڈ آفس کے ترجمان محمد نعیم رودک نے کابل دھماکے کا ذمہ دار بیرونی طاقتوں کو قرار دیا ہے۔ جمعرات کی شام کابل ایئرپورٹ کے قریب ہونے والے دھماکوں میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھ کے 170 ہو چکی ہے، جبکہ ان دھماکوں میں زخمی ہونے والوں کی تعداد 200 سے زیادہ بتائی گئی ہے۔ یہ دھماکے ایسی حالت میں ہوئے کہ امریکہ، برطانیہ، اٹلی اور فرانس نے دھماکوں سے چند گھنٹے قبل افغانستان میں اپنے شہریوں کو خبردار کیا تھا اور کہا تھا کہ جلد سے جلد ہوائی اڈے کے اطراف سے دور ہو جائیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ واشنگٹن کو ان دھماکوں کی پہلے سے ہی مکمل اطلاع تھی۔ اگرچہ ان دھماکوں کی ذمہ داری داعش نے قبول کیا، تاہم کہا جا رہا ہے کہ ان ہولناک دھماکوں کا اصلی ماسٹر مائنڈ خود امریکہ ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس تکفیری گروہ کی حمایت جاری رکھ کر افغانستان میں مزید افراتفری پیدا کرے تاکہ جنگ و خونریزی کے شکار اس ملک کو ایک اور شام و عراق میں تبدیل کر کے افغانستان کو داعش کا اڈا بنا دیا جائے۔ امریکہ، جس سے 20 سال کے ناکام فوجی موجودگی کے بعد ذلت رسوائی کے ساتھ افغانستان سے باہر نکلنے پر مجبور ہوا ہے اور اس کو 31 اگست تک اس ملک سے اپنی افواج کے انخلاء مکمل کر لینا ہے، افغانستان کو افراتفری اور بحران کے شکار بنانے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ عوام اپنی جان بچانے کے لیے جلد سے جلد اپنا ملک چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں۔ پاکستانی فوج کے ترجمان نے کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ مشترکہ سرحدوں پر بارڈر لگانے کا کام 58% مکمل ہو چکا ہے۔ پاکستانی فوج کے ترجمان نے زور دے کر کہا ہے کہ ان کا ملک پڑوسی ممالک کے ساتھ مشترکہ سرحدوں کی سیکورٹی کے لیے پرعزم ہے اور اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ مشترکہ سرحد پر باڑ لگانے کے پروجیکٹ کا 58% کام مکمل ہو چکا ہے۔ جنرل بابر افتخار نے راولپنڈی میں ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ سرحد پر حصار کشی کے ساتھ ہی بارڈر پر دسیوں برج قائم کرنے کا کام بھی تیزی کے ساتھ جاری ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ بارڈر پر حصار کشی افغانستان اور ایران کے ساتھ مشترکہ سرحدوں پر قائم کی جانے والی منڈیوں کی سیکورٹی میں بھی مددگار ثابت ہوگی۔ واضح ہے کہ ایران اور پاکستان 969 کلومیٹر طویل مشترکہ سرحد کے حامل ہیں۔ ہندوستان میں کورونا سے یومیہ متاثرین کی تعداد میں اضافے کے نتیجے میں شفایابی کی شرح میں کمی ہوگی، جبکہ پاکستان میں کورونا کی چوتھی لہر پوری شدت کے ساتھ جاری ہے۔ ایسی حالت میں کہ دنیا کا کوئی خطہ اس موذی وبا سے محفوظ نہیں ہے اور اس سے متاثرین نظامات میں روز بروز اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ ہندوستان کی مرکزی وزارت صحت نے سنیچر کو اعلان کیا گزشتہ 24 گھنٹے میں ملک کے مختلف علاقوں میں کورونا سے 31,374 افراد شفایاب ہوئے، لیکن اس دوران 46,759 نئے مریضوں کا اندراج کیا گیا۔ اس رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا سے مزید 509 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ ہندوستانی وزارت صحت کے مطابق ملک میں کورونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد بڑھ کے 359,775 ہو گئی ہے۔ ہندوستان کی وزارت صحت نے بتایا کہ ملک میں کورونا کے زیر علاج مریضوں کی شرح بڑھ کے 1.10% اور شفایابی کی شرح کم ہو کے 97.56% ہو گئی ہے۔ دوسری طرف پاکستان میں بھی کورونا کی چوتھی لہر پوری شدت کے ساتھ جاری ہے۔ پاکستان کے نیشنل کورونا کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا کے 4,191 نئے مریضوں اور 120 نئی اموات کا اندراج کیا گیا۔ اس رپورٹ کے مطابق پاکستان میں کورونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد بڑھ کے 93,107 ہو گئی، جن میں سے 5,596 کی حالت تشویشناک ہے۔ دنیا بھر میں کورونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد 1,85,16,600 زائد بتائی گئی، جن میں سے 1,13,000 لوگوں کی حالت تشویشناک ہے۔ کورونا کے مریضوں اور اموات کے لحاظ سے امریکہ بدستور پہلے نمبر پر چل رہا ہے۔ امریکہ میں اب تک کورونا سے متاثرین کی تعداد 4 کروڑ کے قریب پہنچ چکی ہے، جن میں سے 81,600 زائد افراد اسپتالوں اور قرنطینہ کے مراکز میں زیر علاج ہیں، اپنے گھروں میں آئسولیشن میں۔ امریکہ میں تقریباً 25,000 کورونا مریضوں کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے۔ کورونا وائرس کے سرچشمے کے بارے میں امریکہ اور چین کے درمیان جاری کشیدگی کے درمیان واشنگٹن میں چین کے سفارت خانے نے امریکی انٹیلیجنس حلقے پر سیاست کرنے کا الزام لگایا ہے۔ فرانس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق امریکہ میں چین کے سفارت خانے نے ایک بیان جاری کر کے اعلان کیا کہ امریکہ کے انٹیلیجنس برادری کی رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ واشنگٹن غلط راستے اختیار کرنے کے لیے سیاست سے کام لینا چاہتا ہے۔ چینی سفارت خانے کے بیان میں کہا گیا کہ امریکہ کے انٹیلیجنس برادری چین کو مجرم ثابت کرنے پر تلی ہوئی ہے تاکہ ساری ذمہ داری بیجنگ پر ڈال سکے۔ کورونا وائرس کے سرچشمے کے بارے میں اب تک کئی امکانات ظاہر کیے جا چکے ہیں، تاہم ووہان لیبارٹری پر سب سے زیادہ شک کیا جا رہا ہے۔ ووہان لیبارٹری وہ جگہ ہے جہاں پہلی بار اس وائرس کو دیکھا گیا۔ جارے سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے گزشتہ چند گھنٹوں دوران معارب، سعدہ، البیضہ اور حجہ صوبوں کے رہائشی علاقوں کئی بار حملوں کا نشانہ بنایا ہے۔ یمن کے المسیرہ ٹی وی نے رپورٹ دی ہے کہ جارے سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے صوبہ معارب میں سرواہ، ماہلیہ اور رہبہ کے علاقوں پر 14 اور صوبہ سعدہ کے الظاہر اور شدہ علاقوں پر 2 مرتبہ بمباری کی ہے۔ جار سعودی اتحاد نے صوبہ البیضہ کے ناطے علاقے کو بھی دو مرتبہ فضائی حملوں کا نشانہ بنایا. جار سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے جمعے کے روز بھی یمن کے صوبہ الجہ میں بکیل المیر کے علاقے پر بمباری کی تھی. اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں.
سامعین, ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. پروگرام گرد و پیش میں ابھی آپ نے خبریں سنی, اور خبروں کے بعد اب وقت ہے سیاسی گفتگو کا, اور سیاسی گفتگو کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی جناب ڈاکٹر راشد عباس نقوی. تو ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب, آپ کا اسٹوڈیو میں استقبال ہے, خیر مقدم ہے.
جی بہت شکریہ نوازش.
راشد صاحب, آج صدر مملکت سید ابراہیم رئیسی نے اپنی کابینہ کے ساتھ رہبر انقلاب اسلامی سے ملاقات کی ہے, تو اس ملاقات میں کن اہم باتوں پر, کن اہم امور پر خصوصی تاکید کی گئی ہے؟
خوب, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, یہاں پہ ایک روایت ہے کہ جب نئی کابینہ تشکیل پاتی ہے تو وہ آئندہ کے اس سیشن کے لیے, ہدایات کے لیے, یا اپنا آئندہ کا پروگرام پیش کرنے کے لیے وہ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کی خدمت میں جاتے ہیں. اور یہ روایت ہے, ہر نیا صدر اپنی نئی کابینہ کے ساتھ جو ہے وہ رہبر کی خدمت میں پہنچتا ہے, اور ظاہر ہے ہر صدر کے اپنے اقدامات, بلکہ ترجیحی اقدامات ہوتے ہیں, اس کا اپنا سالانہ, اور آپ اگر چار سالہ کہیں تو ایک منصوبہ ہوتا ہے, وہ رہبر کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے. اسی طرح جو کابینہ کے مختلف وزراء ہوتے ہیں وہ بھی اپنے اپنی وزارت کے جو اہم اقدامات, منصوبے, یا اس کو آپ ایک پلاننگ جو ان کے اس میں سامنے ہوتی ہے, ایک ویژن جو ہوتا ہے, وہ رہبر انقلاب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. تو یہ اسی طرح کی ایک ملاقات تھی. تو اس میں رہبر معظم نے, ظاہر ہے کابینہ نے اور صدر نے اپنے طور پہ جو پیش کیا, تو اس کی روشنی میں پھر رہبر معظم نے جہاں دوسرے مسائل کی طرف اشارہ کیا, وہاں پہ خصوصی توجہ جو رہبر معظم کی تھی وہ اقتصاد کے عنوان سے تھی, کہ اس وقت جو معیشت کے عنوان سے, کہ جو امریکہ کی یک طرفہ پابندیوں کی وجہ سے اور دوسرے مسائل کی وجہ سے ایران پہ جو ایک اقتصادی دباؤ ہے, یا معیشت کے عنوان سے جو مشکلات ہیں, تو رہبر انقلاب اسلامی نے بھی کابینہ کو اور صدر جمہور کو اقتصادی مسائل کی طرف متوجہ کیا, اور دو نکاتی فارمولہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے سامنے پیش کیا, کہ آپ اپنی پالیسیوں میں ان دو نکات کو ہمیشہ سامنے رکھیں. اگر آپ نے ان دو نکات کا خیال کیا اور اس کی روشنی میں جب آپ پلاننگ کریں گے اور اقتصادی منصوبہ بندی کریں گے اور عوام کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے پلاننگ کریں گے, تو آپ کو آسانی رہے گی, اور جو ماضی کے تجربات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے آ جائیں گے کہ ماضی میں چونکہ ان چیزوں کا خیال نہیں رکھا گیا, جس کی وجہ سے بہت ساری اقتصادی مشکلات سامنے آئیں. تو وہ دو نکات میں سے پہلا نقطہ یہ تھا کہ کوئی بھی ایسا اقدام نہ کریں کہ جو عارضی اور ایڈاکزم پہ ہو, یعنی آپ جو پلان کرنا چاہتے ہیں اس کی بنیادی مسائل کا جائزہ لیں, اور صرف اس لیے ایک پروگرام کو نہ دیں کہ صرف آپ کے چار سال کے لیے ہے اور ایک ایڈاکزم پہ ہو اور اس کی جو منصوبہ بندی ہو تین سے چار سال پر مشتمل ہو, یا اس کا رزلٹ جو ہے وہ فوری طور پہ سامنے آئے. تو اس میں رہبر معظم نے تاکید کی ہے کہ بنیادیں مستحکم کریں, ایران کے اقتصاد کی, ایران کی معیشت کی بنیادوں کو اتنا مضبوطی سے استوار کریں کہ بعد میں آنے والے کئی سالوں تک, کئی برسوں تک کوئی مشکل پیش نہ آئے. چونکہ جب عارضی طور پہ چند سالوں کے لیے کوئی پلان کیا جاتا ہے تو اس پہ انویسٹمنٹ اتنی ہو جاتی ہے لیکن اس کے نتائج جو ہیں وہ محدود مدت کے لیے ہوتے ہیں. تو ایک جو اہم نقطہ تھا وہ رہبر مذہب کا یہ تھا کہ عارضی پالیسیاں نہ بنائیں, ایڈ ہاکزم پہ اپنا سسٹم استوار نہ کریں. دوسرا جو بڑا اہم نقطہ ہے جس کی طرف رہبر انقلاب اسلامی نے اشارہ کیا وہ اقتصادی پابندیوں کے تناظر میں ہے. ایران کے اندر ماضی میں بھی ایک چیز کو پیش نظر رکھا گیا اور بہت سارے جو ماہرین اقتصاد ہیں ان کے درمیان اس پہ اختلاف بھی رہا. ایک بڑا حلقہ اقتصادی پابندیوں کے خاتمے کے ساتھ اپنے اقتصاد کو مربوط کر رہا تھا. وہ اپنا جو بھی پلان کرتے تھے اس میں یہ گنجائش رکھتے تھے کہ اگر اقتصادی پابندیاں ختم ہوں گی تو یہ منصوبہ جواب دے گا. تو رہبر معظم نے کہا کہ آپ اپنی پلاننگ اس طرح کریں کہ جیسے آپ کا اقتصادی مسائل انٹرنل ہیں, داخلی ہیں, اس کا کسی اقتصادی پابندی سے, کسی سینکشن سے, کسی امریکی یک طرفہ پابندیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی آپ کی پلاننگ ان ایسی ہو کہ جیسے پابندیاں رہنی ہیں اور ان پابندیوں نے ہمیشہ رہنا ہے, اور ان پابندیوں کے باوجود اگر ایران کی معیشت نے بہتر ہونا ہے اور اقتصادی ترقی اور اقتصادی نمو کیسے ہو سکتی ہے اس کو پلان کریں. آپ اس انتظار میں نہ بیٹھیں کہ مذاکرات کامیاب ہوں گے اور پھر سینکشنز ختم ہوں گی اور سینکشنز ختم ہونے کی صورت میں یہ ہوگا اور اس وقت ہم کی پلان کریں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. نہیں, رہبر معظم نے بڑی وضاحت کے ساتھ بلکہ اس پہ تاکید فرمائی ہے کہ آپ یوں سمجھیں کہ سینکشنز کبھی بھی ختم نہیں ہوں گی, اور انہوں نے اشارہ بھی کیا اس پہ کہ پر امید بھی نہیں رہنا چاہیے. امریکہ کا جو رویہ ہے وہ آپ دیکھ چکے ہیں کہ ایٹمی معاہدہ کرنے کے باوجود کس انداز سے ڈونلڈ ٹرمپ نکل گئے, اور ڈونلڈ ٹرمپ کے بعد جو بائیڈن آئے بظاہر انہوں نے الیکشن کمپین میں کہا تھا کہ وہ اس ایٹمی معاہدے میں واپس آئیں گے, لیکن وہ ابھی تک مختلف ہیلے بہانوں سے کام لے رہے ہیں اور وہ اس ایٹمی معاہدے میں واپس نہیں آئے. البتہ الٹا ایران کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں کہ ایران نے جو ہے وہ خلاف ورزیاں کی ہیں. اسی طرح یورپ کی مثال بھی ہے کہ یورپ زبان سے بڑے بڑے دعوے کرتا ہے اور اس نے فلاں اقتصادی معاہدہ کیا, تیل اور دوسرے مصنوعات کے عنوان سے امپورٹ ایکسپورٹ کی باتیں کی, بینکنگ کا نظام صحیح کرنے کی کوشش کی, لیکن وہ بھی یورپ کے صرف دعوے تھے. امریکہ کی طرف وہ دیکھتا ہے, امریکہ کی طرف سے اوکے ہو تو یورپ بھی اوکے دے دیتا ہے. لہذا رہبر معظم نے کہا کہ آپ اگر سینکشنز کے خاتمے کے ساتھ اپنے اقتصاد کو منسلک کریں گے تو آپ یہیں پہ رہیں گے, آپ کے ہاں ترقی نہیں آئے گی. لہذا آپ کی پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ یوں سمجھیں کہ سینکشنز رہیں گی اور اس کے باوجود آپ نے ایران کی معیشت کو, ایران کے اقتصاد کو جو ہے وہ اوپر لے کے آنا ہے. تو یہ رہبر معظم کے دو بنیادی نکات تھے کہ جس کی روشنی میں انہوں نے آج کی جو کابینہ ملاقات ہے اس میں انہوں نے اشارے فرمائے.
بہت شکریہ جناب راشد عباس نقوی صاحب. اور سامعین, اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. سامعین, ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
کرم پھر رسول خدا کیجیے گا, کرم پھر رسول خدا کیجیے گا, مجھے پھر مدینے بلا لیجیے گا, مجھے پھر مدینے بلا لیجیے گا. پھروں جس میں آرام سے رات دن میں, پھروں جس میں آرام سے رات دن میں, وہ گلیاں مجھے پھر دکھا دیجیے گا, وہ گلیاں مجھے پھر دکھا دیجئے گا، نہیں سب کو آرام نہ چین دن کو، نہیں سب کو آرام نہ چین دن کو، مجھے اس مرض کی دوا دیجئے گا، مجھے اس مرض کی دوا دیجئے گا، کرم پھر رسول خدا کیجئے گا، جیوں تو مدینے مروں تو مدینے، جیوں تو مدینے مروں تو مدینے، میرا پورا یہ مدعا کیجئے گا، میرا پورا یہ مدعا کیجئے گا، جیوں میں جہاں تک پیوں آب زر کا، جیوں میں جہاں تک پیوں آب زر کا، مروں آب کوثر پلا دیجئے گا، مروں آب کوثر پلا دیجئے گا، مجھے پھر مدینے بلا لیجئے گا، گناہگار ہوں پر تمنا ہے مجھ کو، گناہگار ہوں پر تمنا ہے مجھ کو، ذرا رخ سے پردہ ہٹا دیجئے گا، ذرا رخ سے پردہ ہٹا دیجئے گا، جو تھا عشق مرشد میں خسرو نے دیکھا، جو تھا عشق مرشد میں خسرو نے دیکھا، وہ منظر مجھے بھی دکھا دیجئے گا۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام، یادوں کے جھروں کے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 6 شہریور، 19 محرم الحرام اور 28 اگست کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ انیس محرم سن 366 ہجری قمری کو آل بویا خاندان کے ایک بادشاہ حسن بن بویا کا انتقال ہوا۔ وہ رکن الدولہ دیلمی کے نام سے مشہور تھے۔ جنوبی اور مغربی ایران پر حسن بن بویا کی حکومت تھی۔ قابل ذکر ہے کہ آل بویا خاندان کا شمار ایران کے مشہور ترین مسلمان خاندانوں میں ہوتا تھا، جس کی حکومت سن 320 ہجری قمری سے ایران اور عراق کے وسیع علاقوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ شام کی شمالی سرحدوں تک بھی آل بویا خاندان کی حکومت تھی۔ اس سلسلہ بادشاہت کے بعض حکمرانوں نے اسلامی ثقافت و علوم کی قابل قدر خدمات انجام دی ہیں۔ انیس 28 اگست 1749 کو معروف جرمن شاعر اور ادیب گوئٹے پیدا ہوئے۔ انہوں نے فرینکفورٹ میں ہی موسیقی، مصوری اور مختلف زبانیں سیکھیں، لیکن قانون میں اپنی تعلیم کو جاری رکھا۔ گوئٹے کا شمار جرمن ادب کو رواج دینے والوں میں ہوتا ہے، اس کے باوجود ان کا کسی خاص ادبی مکتب سے تعلق نہیں تھا۔ البتہ ایرانی ادب، خصوصاً معروف ایرانی شاعر حافظ شیرازی کے اشعار کو بہت پسند کرتے تھے، اور قرآن اور اسلام میں بھی ان کی بہت دلچسپی تھی۔ لہذا ایک مقام پر گوئٹے کہتے ہیں، ابتدا میں ہم نے بعض دلائل کی بنا پر قرآن سے منہ موڑ رکھا تھا، لیکن کچھ ہی عرصے بعد اس کتاب نے ہمیں اپنی طرف متوجہ کر لیا اور ہمیں حیرت زدہ کر دیا، یہاں تک کہ اس میں موجود عظیم علمی اصول و قوانین کے سامنے سر تسلیم خم کرنا پڑا۔ میرے خیال میں کتاب بہت جلد پوری دنیا پر گہرے اثرات مرتب کرے گی اور بالآخر دنیا کا محور و مرکز بن جائے گی۔ ان کے تصانیف میں مشرق دیوان، فاؤسٹ، رومی نغمے اور ایفیجینی خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ گوئٹے کا 1832 میں انتقال ہوا۔ اگست 1919 کو حیدرآباد دکن میں عثمانیہ یونیورسٹی کا قیام عمل میں آیا۔ بر صغیر کے مسلمانوں کی نشأت ثانیہ میں اس یونیورسٹی کا کردار بہت اہم ہے۔ حیدرآباد دکن میں ایک یونیورسٹی کے قیام کا خیال 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ہی پیدا ہوا تھا، لیکن یہ خواب 1919 میں پورا ہوا۔ اس یونیورسٹی کے قیام کا فرمان نواب میر عثمان علی خان نے 1917 میں جاری کیا اور اردو کو ذریعہ تعلیم قرار دیا گیا۔ چونکہ اس وقت تک اردو میں جدید علوم و فنون کی کتابیں موجود نہ تھیں، اس لیے پہلے شعبہ تالیف و ترجمہ قائم کیا گیا، جس کے پہلے ناظم مولوی عبدالحق تھے۔ بالآخر 28 اگست 1919 کو عثمانیہ یونیورسٹی کا قیام عمل میں آیا۔ اس یونیورسٹی کی اسناد کو بر صغیر میں سب سے پہلے ڈھاکہ یونیورسٹی اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے تسلیم کیا، پھر رفتہ رفتہ بر صغیر کے تمام یونیورسٹیوں نے تسلیم کر لیا۔ اس کے بعد یہاں کی اسناد آکسفورڈ اور کیمبرج میں بھی تسلیم کی جانے لگی۔ چھ شہری ور 1299 ہجری شمسی کو مسلمان ایرانی عالم و عارف آیت اللہ مرزا محمد تقی گلشن حائری شیرازی نے وفات پائی۔ وہ 1232 ہجری شمسی میں شیراز میں پیدا ہوئے تھے۔ آیت اللہ حائری شیرازی بچپن کا زمانہ وطن میں گزارنے کے بعد اپنے والد کے ساتھ کربلا چلے گئے، جہاں وہ دینی تعلیم حاصل کرنے کے بعد فاضل ترین اساتذہ میں شمار ہوئے۔ انہوں نے بہت سے شاگردوں کی تربیت بھی کی۔ آیت اللہ مرزا شیرازی کی عمر کے اواخر میں عراق پر برطانوی سامراج کا قبضہ ہوا، اور وہ علم و تقویٰ اور دینی شہامت کے ایک مشہور ترین عالم ہونے کی وجہ سے برطانوی غاصبوں کے خلاف مسلمانوں کے انقلابی قائد تھے۔ انہوں نے جنوبی عراق پر برطانیہ کی جہریت کے بعد اپنے فتووں کے ذریعے عوام کو برطانوی فوج کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کی دعوت دی، اور حکومت برطانیہ کو اپنے موقف سے پسپائی پر مجبور کر دیا۔ آیت اللہ مرزا شیرازی نے متعدد تالیفات چھوڑی ہیں، جن میں مقاصب شیخ مرتضی انصاری کی شرح، سید صدر الدین عاملی کی منظومہ رضائیہ کی شرح اور القصائد الفاخرہ فی مدح الادرۃ الطاہرہ کی طرف خاص طور سے اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ چھ شہری ور 1371 ہجری شمسی کو ایرانی مجاہد عالم دین آیت اللہ عبد المجید ایروانی نے 58 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آیت اللہ ایروانی نے آیت اللہ برجردی اور حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جیسے اساتذہ سے قصب فیض کیا۔ انہوں نے شاہی حکومت کے خلاف جد و جہد میں بھرپور حصہ لیا اور بارہا جیل گئے۔ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد بھی انہوں نے تدریس کے ساتھ ساتھ اپنی سماجی اور انقلابی سرگرمیاں جاری رکھیں اور مختلف انقلابی اداروں کی سرپرستی کی۔ وہ حج کے امور میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے نمائندے کے طور پر سعودی عرب میں ایرانی حج مشن کے سربراہ بھی رہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، اور سامعین اب پیش خدمت ہے محرم الحرام کا خصوصی پروگرام ذبح عظیم۔
استاد وطن دست علمدار حسین، استاد وطن دست علمدار حسین، اے 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 علمدار حسین۔ اے بہن ماتمی آپ۔
عزیز سامعین، پروگرام ذبح عظیم کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ہمیں امید ہے کہ ہمارے آج کے اس پروگرام سے بھی آپ بہرہ مند ہوں گے۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے۔ سامعین، قیام کربلا کے ہمیشہ باقی رہنے سے متعلق غور و فکر کرنا ایسا مسئلہ ہے جس کا اسلامی دانشوروں نے مختلف زمانوں میں جائزہ لیا ہے، لیکن یہ بات کہنی ضروری ہے کہ اس اہم امر کا حاصل کرنا اس شجاعت کا نتیجہ ہے جو شب عاشور کے اگلے دن واقع ہوا، اور پھر اسرا نے اس کی ذمہ داری کو سنبھالے رکھا، اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ وہ زینب کبرا، جس میں اپنے بھائی کی شہادت کی خبر سننے کی طاقت نہیں تھی، اس زینب عالی مقام نے 11ویں محرم کو اپنے بھائی کے خون میں تر بدن کو ہاتھوں پر اٹھا کر عرض کیا، خدایا اس قربانی کو قبول فرما۔ تاریخ کربلا کا دشوار ترین لمحہ، جو اپنی عظمت و بزرگی میں تمام آسمان و زمین کے برابر ہے، وہ اسیروں کے قافلے کا اپنے شہدا کے لاشوں سے ودا ہونا ہے۔ یہ بات بھی واضح ہے کہ ایسی وحشت ناک اور غمناک حالت میں کربلا کی زمین کو چھوڑنا، جس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذریت کے لاشیں، خصوصاً سید الشہدا حضرت امام حسین علیہ السلام کا لاشا بغیر غسل و کفن کے بیابان میں پڑا ہوا ہے، اور ان دل خراش مناظر کو دیکھنا، جن میں شہدا کے پارا پارا لاشوں کو گھوڑوں کے سموں سے کچلا گیا تھا اور پہچاننے کے قابل بھی نہیں تھے، یہ مناظر ہر دیکھنے والے کا دل ہلا دیتے ہیں۔ لیکن حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا میں جو اطمینان اور صبر پایا جاتا تھا، اور آپ کے کلمات میں جو استحکام اور صلابت پائی جاتی تھی، اس نے کسی حد تک اس سنگین فضا کو ختم کر دیا اور آل رسول کے لیے قابل تحمل ہو گیا۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا جانتی تھیں کہ دشمن اس انتظار میں ہے کہ وہ خاندان پیغمبر میں زوف و پشیمانی کا چھوٹا سا واقعہ دیکھنے پر قہقہہ لگائے گا، لہذا آپ نے اپنے بھائی کا خون میں بھرا ہوا لاشا دیکھ کر آسمان کی طرف رخ کیا اور کہا، خدایا اس قربانی کو قبول فرما لے۔ یہ جملہ ہتھوڑے کی طرح دشمن کے سر پر گرا اور ان کی رسوائی کی گھنٹی بجنے لگی۔ جب اسیروں کے قافلے کو کوفے اور شام لے جایا گیا تو حضرت امام زین العابدین علیہ السلام اور حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے خطبوں نے شام کی حالت بدل دی اور اموی حکومت کے خلاف جو فضا ایجاد ہو گئی تھی اس کی وجہ سے یزید کے پاس ندامت اور پشیمانی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا، اور بنی امیہ کے لیے یہ حالات اس قدر خراب ہو گئے تھے کہ حرم حسینی کی عورتوں نے شام میں عزاداری اور ماتم قائم کیا، یہاں تک کہ خاندان اموی کی عورتوں نے بھی اس عزاداری میں شرکت کی، اور یہ عزاداری 3 دن تک جاری رہی۔ لہذا حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے خطبوں کی وجہ سے شام بالکل تبدیل ہو گیا، اور وہیں پر بنی امیہ کے خلاف انقلاب کا بیج ڈال دیا گیا، اور انہی خطبوں کے نتیجے میں بنی امیہ پوری دنیا میں ذلیل و خوار ہو گئی، اور اسلام و قرآن کو بنی امیہ سے جو خطرہ لاحق تھا وہ شہداء کے خون اور عاشورہ کا پیغام پہنچانے والوں کے خطبوں سے دور ہو گیا۔
کرب و بلا نصیب سے جانا، نصیب ہو کرب و بلا نصیب سے جانا، نصیب ہو پھر لوٹ کر وہاں سے نانا، نصیب ہو سجدہ ہو آخری، ایسا در حسین پہ سجدہ ہو آخری، پھر مجھ کو اپنا سر اٹھانا، نصیب ہو پروردگار ٹھوکریں در در کی کب تلک، پر اب مستقل نجف میں ٹھکانا، نصیب ہو۔
واقعہ کربلا کا ایک حیرت انگیز مسئلہ وہ خطبہ ہے جو حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے کوفے میں دیا۔ حزیم بن شریک اسدی کہتا ہے، اس دن میں نے زینب بنت علی کی طرف دیکھا جو خطبہ پڑھ رہی تھیں، اور میں نے کبھی بھی ان سے زیادہ کسی عورت کو تقریر کرتے ہوئے نہیں دیکھا، گویا علی کی زبان ان کے منہ میں ہے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی زبان میں خطبہ دے رہی ہیں۔ لوگوں کی طرف اشارہ کیا اور کہا خاموش ہو جاؤ، اچانک سینوں میں سانسیں رک گئیں، حتیٰ قافلوں کے جانوروں کی بھی گھنٹیاں رک گئیں۔ پھر آپ نے حمد و ثناء الہی کی اور محمد علی محمد پر سلام و درود بھیجا اور بے مثال خطبہ دیا۔ ایک ایسی عورت جس نے اپنے 6 بھائیوں، 2 بیٹوں، بہت سے اپنے رشتہ داروں اور اپنے والد کے اصحاب کا داغ دیکھا ہو، وہ اب اسیری کی صورت میں شام جا رہی ہے۔ ان کو اس طرح پریشان، افسردہ اور ناتواں ہونا چاہیے کہ عام سی باتوں کو بھول جائیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک شیر کی طرح بولتی ہیں اور ایک سنگین طوفان کی طرح جوش و جذبات میں بے وفا کوفیوں کے چہروں پر ملامت اور سرزنش کا تماچا لگاتی ہیں، قلوب اور عواطف کو تسخیر کرتی ہیں۔ ظالم و جابر بنی امیہ کی حکومت کے خلاف انقلاب کا بیج بوتی ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ وہ شیر خدا حضرت علی علیہ السلام اور اسلام کی بہادر خاتون فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی بیٹی ہیں۔ جناب زینب نے کوفہ و شام میں عظیم خطبے دیے، آپ فرماتی ہیں: اما بعد، اے کوفیو، اے دھوکے باز لوگو، عہد و پیمان کو پورا نہ کرنے والوں، تمہاری آنکھوں کے آنسو خشک ہو جائیں اور تمہیں کبھی بھی چین و سکون نہ ملے۔ تمہارے درمیان خود پسندی، دشمنی، جھوٹ اور عورتوں کی چاپلوسی کرنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ زینب سلام اللہ علیہا شیر کی طرح بولتی ہیں اور عظیم طوفان کی طرح حملہ کرتی ہیں اور فرماتی ہیں: اللہ کا غضب تمہیں اپنی لپیٹ میں لے لے گا اور تم ہمیشہ جہنم کے عذاب میں مبتلا رہو گے، تم نابود ہو جاؤ، تم نابود ہو جاؤ، تمہاری کوششیں تباہ ہو جائیں اور تمہارے ہاتھ کٹ جائیں۔ اسی طرح آپ نے بنی امیہ کی ظالم و جابر حکومت کے خلاف انقلاب کا بیج انہی کی زمین میں بو دیا اور اس طرح فرمایا: خداوند عالم کی مہلت تمہیں مغرور نہ کرے، کیونکہ خداوند عالم جلدی میں کوئی کام انجام نہیں دیتا اور ظالمین کو مناسب موقع پر سزا دیتا ہے، اور وہ مظلوم کا انتقام ضرور لیتا ہے۔ یقیناً خداوند عالم تمہارے انتظار میں ہے۔ ہمارے عقیدے کے مطابق حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے کوفے کے بازار میں اپنی شجاعت کے جوہر دکھانے کے بعد شام میں یزید کی حکومت کی بنیادوں کو اکھاڑ دیا۔ اس بات کی طرف توجہ ضروری ہے کہ واقعہ کربلا میں حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی رسالت عاشور کی خوبصورتی پر مبنی ہے، کیونکہ جب ابن زیاد نے بہت ہی گستاخی کے ساتھ کہا کہ خداوند عالم نے تمہارے بھائی اور خاندان کے ساتھ کیا سلوک کیا، تو حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے بہت ہی صلابت اور قدرت کے ساتھ جواب دیا: ہم نے خوبصورتی اور نیکی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا ہے۔ یقیناً انسان نہیں جانتا کہ وہ اس قدر روحی شجاعت اور قدرت کے متعلق کیا کہے۔ وہ اس بزرگ خاتون کی عظمت کے سامنے زانو ادب طے کرنے پر مجبور ہے اور اعتراف کرتا ہے کہ الفاظ اور جملات میں طاقت نہیں ہے کہ ان مخصوص شرائط و حالات میں اس جملے کی عظمت کو بیان کر سکے۔ وہ فقط یہی کہہ سکتا ہے کہ یقیناً تم امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی بیٹی اور حسین کی بہن ہو۔ یزید کی استبدادی حکومت کے سامنے حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی مقاومت کا اندازہ یہاں سے لگایا جا سکتا ہے کہ جس وقت آپ یزید کے سامنے کھڑی ہوئیں تو فرمایا: اے یزید، یہ فکر نہ کرنا کہ میں ایک اسیر کی طرح تیرے سامنے کھڑی ہوں، بلکہ میرے لیے ذلت کی بات ہے کہ میں تیرے جیسے شخص سے ہم کلام ہوں۔ لہذا اسلام کی اس شجاع خاتون کا پیغام یہ ہے کہ کسی بھی حالت میں ذلت کو قبول نہیں کرنا چاہیے، اور یہ درس عاشور کا ایک حصہ ہے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے اپنے بھتیجے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا: مستقبل میں تمہارے والد حسین علیہ السلام کی قبر پر ایک ایسا پرچم لہرایا جائے گا جو کبھی پرانا نہیں ہوگا، اور زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، اور کفر کے علم بردار اس کو مٹانے کی جس قدر کوشش کریں گے اسی قدر روز بروز اس کی عظمت میں اضافہ ہوگا۔
کربلا 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 کربلا۔
شہر سرور کی آب و ہوا اور ہے کربلا اور ہے جنتیں اور ہے کربلا اور ہے
شہر سرور کی آب و ہوا اور ہے شہر سرور کی آب و ہوا اور ہے
میں ہوں بیمار جانے دے کرب و بلا میں ہوں بیمار جانے کرب و بلا میں ہوں بیمار جانے دے کرب و بلا میں ہوں بیمار جانے دے کرب و بلا اے طبیب اس مرض کی دوا اور ہے اے طبیب اس مرض کی دوا اور ہے دوسرا کوئی شبیر کیسے ملے دوسرا کوئی شبیر کیسے ملے دوسرا کوئی شبیر کیسے ملے کیا خدا کے علاوہ خدا ساتھ پھولوں کے سر بھی چڑھاؤ یہاں ساتھ پھولوں کے سر بھی چڑھاؤ یہاں مقبرے اور ہیں تازیہ اور ہیں مقبرے اور ہیں تازیہ اور ہیں
شہر سرور کی آب و ہوا اور ہے شہر سرور کی آب و ہوا اور ہے
اسیرہ نے دشت کربلا 12 محرم الحرام کو شہر کوفہ میں داخل ہوئے یہ شہر مکر و نیرنگ اور فریب سے بھرا ہوا تھا ایک ایسا شہر کہ جہاں کے لوگوں نے سینکڑوں خطوط حضرت امام حسین علیہ السلام کو بھیجے تھے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے سے وفاداری کا عہد و پیمان کیا تھا لیکن انہوں نے آسانی سے اپنے عہد و پیمان کو توڑ دیا اور دنیا کے مال و مقام کے ساتھ دین کا سودا کر دیا انہوں نے نہ صرف بیعت توڑی بلکہ ان کے راستے کو حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے گھر والوں پر بند کر دیا اور عاشور جیسا تلخ واقعہ وقوع پذیر ہوا ایک ایسے شہر و دیار میں ان کا داخلہ اور اہل حرم کا ایسے لوگوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا خاص طور پر حضرت زینب سلام اللہ علیہ اور حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے لیے بہت سخت تھا شہر کوفہ بہت سے محافظوں کے زیر نگرانی کنٹرول میں تھا ان کو یہ ڈر تھا کہ اہل بیت کے دوست دار شہدا کے سروں اور اسیروں کو دیکھ کر قیام نہ کر جائیں جب ان یزیدی کارندوں اور سپاہیوں نے اپنے تحفظ کا احساس کر لیا تو ایک منادی نے آواز دی کہ یہ سر ان لوگوں کے ہیں جنہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی ہے اور خلیفہ مسلمین پر خروج کیا ہے کوفہ کے خبیث گورنر نے جو کربلا کا واقعہ وجود میں لانے کا باعث بنا اہل بیت کے کوفہ میں داخل ہونے سے پہلے شہداء کے سروں کو عمر سعد کو واپس بھیج دیا اور حکم دیا کہ ان کے سروں کو نیزے پر نصب کیا جائے اور اہل بیت کے سامنے ان سروں کو شہر میں لایا جائے۔ یہ ملعون اہل بیت کی اس بے حرمتی اور بدترین سلوک کے ذریعے چاہتا تھا کہ لوگوں کے سامنے یزید کی طاقت و غلبے کا اظہار کرے اور لوگوں کے دلوں میں حکومت کا خوف بٹھا دے۔ جب نیزہ بردار شہر میں داخل ہوئے تو حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر سب سے آگے آگے تھا، جبکہ امام مظلوم کا مقدس چہرہ خون آلود تھا، لیکن آپ کا چہرہ سورج کی مانند چمک رہا تھا، جیسے اسیرا نے کربلا کو نیزوں پر سوار سروں کے ساتھ کوفے میں لایا گیا تو لوگ گریا زاری کرنے لگے۔ مسلم گچکار نام کا ایک شخص اسیروں اور شہدا کے سروں کے قافلے کی کوفے میں آمد کو اس طرح سے بیان کرتا ہے، ابن زیاد نے مجھ کو گورنر ہاؤس کی تعمیر کا کام سونپا تھا، میں کام میں مشغول تھا کہ اچانک میرے کانوں سے شور و غل کی آواز ٹکرائی۔ ایک درباری کارندہ جو میرے ساتھ تھا، میں نے پوچھا، یہ آہو فغاں اور نالا و شیون کی آواز کوفے میں کہاں سے آ رہی ہے؟ اس نے کہا کہ اس وقت اس خارجی کا سر کوفے میں لایا گیا ہے جس نے یزید کے خلاف خروج کیا تھا۔ میں نے پوچھا کہ یہ خارجی کون ہے؟ کہنے لگا کہ حسین بن علی۔ جیسے ہی میں نے یہ سنا، خود پر قابو پایا، صبر کیا یہاں تک کہ وہ کارندہ باہر چلا گیا۔ اس وقت میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے چہرے اور سینے کو پیٹنا شروع کر دیا، اور پھر میں گورنر ہاؤس سے باہر آیا تو دیکھا کہ تقریباً 40 اونٹ شہر میں لائے گئے ہیں، جن پر عورتیں اور بچے سوار تھے۔ ان کے درمیان عورتیں اور حضرت سید الشہداء کے اہل حرم اور اولاد فاطمہ سلام اللہ علیہا تھے، اور مردوں میں حضرت زین العابدین علیہ السلام کو دیکھا کہ جن کے ہاتھ، پیر اور گردن کو زنجیروں سے جکڑ دیا گیا تھا اور ان کی گردن کی رگوں سے خون جاری تھا۔ مسلم گچکار کہتا ہے کہ کوفے کے لوگ بچوں کو خرما اور روٹی دے رہے تھے کہ اچانک جناب ام کلثوم نے اہل کوفہ کو مخاطب کر کے غیظ میں کہا، اے اہل کوفہ، ہم نبی سادیہ ہیں، صدقہ ہم پر حرام ہے، اور ان کھجوروں کو بے سہارا بچوں سے لے کر دور پھینک رہی تھیں۔ یہ کیسے نادان اور جاہل تھے کہ جو نبی کے نواسے کو ناحق بے دردی سے قتل کرنے کے بعد اب ان کے بچوں کو روٹی اور خرما دے رہے تھے۔ حیرت ہے کوفے کے عوام پر۔ جناب ام کلثوم دختر حضرت علی علیہ السلام نے کوفے کے عوام کے گریوں اور بچوں پر ان کے رحم و کرم کو دیکھ کر اپنا سر محمل سے باہر نکالا اور فرمایا، اے اہل کوفہ، خاموش ہو جاؤ، تمہارے مردوں نے تو ہمارے مردوں کو قتل کر دیا، پھر کس لیے تمہاری عورتیں ہم پر رو رہی ہیں؟ خداوند عالم قیامت میں ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا۔
سرور کے ازادہ، 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 سرور کے ازادہ،
مظلوم کی تلوار، مظلوم کی تلوار، سرور کے ازادہ
ہے دی کے مددگار، سرور کے ازادہ ہے دی کے مددگار، سرور کے ازادہ۔
اللہ نے جب خلق کے معیار بنائے، جو ظرف کشادہ تھے وہ سردار بنائے، سرداروں میں کچھ صاحب انوار بنائے، انوار تراشے تو ازادار بنائے۔ اب جو میرے مولا نہیں ہے، خود سے ذرا سوچے کہ وہ بیکار نہیں ہے،
دی کے مددگار، سرور کے ازادہ ہے، دی کے مددگار،
سرور کے آزادہ
تخلیق کی ترکیب میں ہیں چار عناصر سب ہیں میرے مولا کے آزادار عناصر اس واسطے ہیں صاحب اسرار عناصر خود کرتے ہیں اس بات کا اقرار عناصر ناگ نہ پانی سے نہ مٹی نہ ہوا سے ہم خلق ہوئے فاطمہ زہرا کی دعا سے
ہیدی کے مددگار سرور کے آزادار ہیدی کے مددگار سرور کے آزادار
سچ ہے کہ نظر ہو تو ہٹے عیب نظر کا موسم تو کبھی دیکھیے توحید ننر کا مغموم فضا سرخ شفق حزن سحر کا کالا ہے غلاف اس لیے اللہ کے گھر کا
توحید پرستار ولی ابن ولی ہے خالق بھی آزادار حسین ابن علی ہے
کے مددگار سرور کے آزادار ہیدی کے مددگار سرور کے آزادار
کس ظرف کا حامل ہے آزادار کا سینہ نہ بغض نہ الغاد نہ اوہام نہ کینہ ہے کرب و بلا کا یہاں آباد مدینہ اس شہر میں دشوار ہے اغیار کا جینا سینے پہ جو ماتم کی یہ تحریک چلی ہے سینے میں ہے دل دل میں حسین ابن علی ہے
ہیدی کے مددگار سرور کے آزادار ہیدی کے مددگار سرور کے آزادار
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. عزیز سامعین ابھی آپ پروگرام زیب عظیم سماعت فرما رہے تھے اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام آئینۂ صحافت. عزیز سامعین پروگرام آئینۂ صحافت میں آپ کا خیر مقدم ہے. آج کے پروگرام میں بھی ہم کچھ اخبارات اور نیوز ایجنسیوں سے اقتباسات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. آغاز کرتے ہیں تہران ٹائم کے اس اقتباس سے. جاپان پر دوسرے ایٹم بم سے حملہ, اس بار ایٹم کی نوعیت الگ ہے. تہران ٹائم اپنے تبصرے میں لکھتا ہے کہ جاپان نے امریکہ کو جھٹکا دیتے ہوئے موڈرنا ویکسین کی 16,30,000 ڈوز کے استعمال پر پابندی عائد کر دی. یہ اقدام ان ویکسینز کے آلودہ ہونے کے پیش نظر کیا گیا ہے. جاپان کی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ 5,60,000 بوٹلز میں غیر معمولی عناصر دیکھے گئے ہیں. تقریباً ایک ہفتہ قبل جاپان کے مختلف علاقوں کے متعدد ویکسینیشن مراکز نے اس آلودگی کی اطلاع دی تھی, جس کے بعد ماڈرنا کے مقامی امپورٹر ٹوکیڈوف فارماسیوٹیکل کمپنی نے اس کی درآمد اور استعمال پر پابندی کا اعلان کر دیا. اس غیر معمولی مادے کی نوعیت کے بارے میں کوئی معلومات فراہم نہیں کی گئیں. ماڈرنا کمپنی نے اعلان کیا کہ انہیں اس اسکینڈل کا علم تھا اور اسے پیداوار کے موقع پر فنی خرابی کا ممکنہ نتیجہ قرار دیا. اس واقعے سے ایران جیسے ممالک کی جانب سے ویکسین کی قومی سطح پر تیاری کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. سامعین القدس العربی نے خبر لگائی ہے, افغانستان سے عراق تک وہ سبق جو کوئی سیکھ نہیں رہا. امریکی وزارت جنگ پینٹاگون نے کابل میں ہونے والے دھماکے کو 2011 کے بعد امریکی افواج پر ہونے والا سب سے شدید حملہ قرار دیا اور اس کا سخت جواب دینے کا اعادہ بھی کیا. امریکی سیاسی اور فوجی قیادت وہی حرکت دہرا رہی ہے جس کے نتیجے میں افغان عوام بھاری رقم ادا کر رہے ہیں اور جس کی خاطر امریکہ اور اس کے اتحادی ہزاروں فوجی اور اربوں ڈالر صرف کرنے پر مجبور ہوئے ہیں. امریکی صدر نے امریکی فوج کی جوابی کارروائی کی ہری جھنڈی بھی دکھا دی ہے. یہ یاد رکھنا ہوگا کہ داعش کا سن 2001 میں کوئی وجود نہیں تھا. یہ عراق اور افغانستان میں امریکی پالیسیاں تھیں جس کے نتیجے میں یہ انتہا پسند گروہ وجود میں آیا اور عراق اور شام میں پھیلا، یہاں تک کہ افریقہ میں بھی اپنا پرچم لہرانے کی کوشش کی، اور اب امریکی قیادت کے اقدامات اور سعودی فنڈنگ کے نتیجے میں ہی یہ گروہ افغانستان میں سرگرمی بڑھا رہا ہے۔ امریکی فورسز کی تعداد میں اضافے کا عندیہ بھی دیا گیا ہے، اور یہ وہی کہانی ہے جو پھر سے دہرائی جا رہی ہے، اور اس کا خمیازہ مدتوں تک علاقے کو بھگتنا پڑے گا۔ ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار منصف نے لکھا ہے، ہندوستان اور پاکستان مل بیٹھ کر دیرینہ مسائل کی یکسوئی کر لیں۔ کشمیر پر اپنے تبصرے میں طالبان ترجمان ذبیع اللہ مجاہد نے کہا کہ پاکستان اور ہندوستان کو مل بیٹھ کر اپنے تمام دیرینہ مسائل حل کر لینا چاہیے، کیونکہ دونوں ہمسایہ ممالک ہیں اور ان کے مفادات ایک دوسرے سے جڑے ہیں۔ ذبیع اللہ مجاہد نے پاکستان ٹی وی چینل اے آر وائی نیوز کو تفصیلی انٹرویو کے دوران یہ بات کہی۔ انہوں نے واضح کر دیا کہ طالبان افغان سرزمین کا استعمال کسی دوسرے ملک کے خلاف نہیں ہونے دیں گے۔ پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ جنگ نے لکھا ہے، افغانستان کے حالات کا سبق پاکستان کے لیے۔ مضمون نگار سلیم صافی لکھتے ہیں، صدارت سے فراغت کے بعد حامد کرزئی نہ صرف افغانستان میں رہے بلکہ سیاست اور سفارت دونوں میں حد درجہ فعال رہے۔ جب طالبان کابل میں داخل ہو رہے تھے تو افغانستان کے صدر وہ نہیں بلکہ اشرف غنی تھے۔ حامد کرزئی نے نہیں بلکہ اشرف غنی نے سینہ تان کر کہا تھا کہ وہ آخری وقت تک لڑیں گے، لیکن ہوا یہ کہ اشرف غنی اپنے قریبی ساتھیوں کو بھی چھوڑ کر بھاگ گئے۔ جب اشرف غنی بھاگ گئے تو حامد کرزئی نے اپنی چھوٹی بچیوں کے ساتھ ویڈیو جاری کر کے اپنے ساتھیوں اور قوم کو تسلی دی کہ وہ کابل میں موجود ہیں اور رہیں گے۔ واضح رہے کہ اس وقت تک طالبان کی طرف سے عام معافی کا اعلان نہیں ہوا تھا، اور یہ واضح نہیں تھا کہ طالبان کے کابل میں داخل ہونے کے بعد ان جیسے لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، اس میں ہم پاکستانیوں کے لیے کیا سبق ہے۔ سلیم صافی لکھتے ہیں، وجہ اس کی یہ ہے کہ اشرف غنی کی اولاد افغانستان میں نہیں تھی جبکہ حامد کرزئی کی اولاد افغانستان میں ہے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ اشرف غنی زیادہ عرصہ بیرون ملک رہے تھے اور حکمرانی کے لیے افغانستان آئے تھے، جبکہ حامد کرزئی دھرتی کے بیٹے تھے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی آج کا آئینہ صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام درخشاں ستارے، جس کے ساتھ ہی ہماری شام کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔
عزیز سامعین، پروگرام درخشاں ستارے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم 11ویں صدی ہجری قمری کے مشہور و معروف عظیم فقیہ و محدث علامہ مجلسی یا مجلس دووم کے بارے میں گفتگو کریں گے، جن کی مشہور ترین کتاب احادیث کا زخیم مجموعہ بحار الانوار ہے، جس نے احادیث کے احیاء میں عظیم کردار ادا کیا ہے۔ آپ نے اپنے شاگردوں کی تربیت اور اپنے بے شمار آثار کے ذریعے، کہ جن میں سے زیادہ تر فارسی زبان میں تحریر کیا ہے، شیعہ تہذیب و ثقافت اور علماء تشیع کی علمی روشوں پر بہت زیادہ اثرات مرتب کیے ہیں۔ آئیے اس جلیل القدر عالم دین کے بارے میں تفصیلی معلومات سے آگاہ ہوتے ہیں۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔
سامعین، ماہ مبارک رمضان 1037 ہجری قمری کا عظیم مہینہ تھا، جب شیعوں کے عظیم مجتہد اور نامور عالم دین شیخ محمد تقی مجلسی علیہ الرحمہ کے گھر میں ایک نہایت ہی ایسے خوبصورت بچے نے آنکھیں کھولی، جس نے خاندان مجلسی کے سلسلہ علماء کے علم و تقویٰ کو اعلیٰ مرتبے تک پہنچایا۔ اس بچے کے والد ماجد نے باقر آل محمد علیہ السلام کے مقدس نام کی برکت و فضیلت کی بنا پر اس کا نام محمد باقر رکھا اور اس کی تربیت اور تعلیم کی راہ میں بہت زیادہ جد و جہد کی۔ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ کا خاندان جبل عامل لبنان کا رہنے والا تھا، جس نے ایران ہجرت کی تھی۔ علامہ مجلسی کا خاندان شیعوں کے درمیان 5ویں صدی ہجری قمری سے مشہور تھا، جن میں بہت سے ایسے افراد تھے جو 10ویں اور 11ویں صدی ہجری قمری کے مشہور علماء اور دانشوروں میں سے ایک تھے۔
محمد باقر نے، کہ جو ایک نہایت ہی ذہین، خوش سلیقہ اور بہترین استعداد و صلاحیت کے مالک تھے، اپنے متقی و پرہیزگار عالم باعمل والد ماجد کے زیر نظر اس زمانے میں رائج تمام علوم کو سیکھا، اور اس سے بھی اہم یہ کہ ہر لمحہ اپنے بابا کی اخلاقی کرامتوں اور باطن کی پاکیزگیوں سے بہرہ مند ہوتے رہے۔ اسی زمانے میں چاہنے والوں اور بزرگوں نے محمد باقر کے تابناک اور روشن مستقبل کی پیشگوئی کر دی تھی۔ محمد باقر نے 14 سال کی عمر میں ہی عالم اسلام کے بزرگ عالم دین اور فیلسوف ملا صدرہ سے اجازہ روایت حاصل کر لیا تھا۔
علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے نہایت ہی مختصر وقت میں اس زمانے کے حوزہ علمیہ میں رائج درسی علوم جیسے صرف، نحو، معنی و بیان، لغت و ریاضی، تاریخ، فلسفہ، حدیث و رجال، درایہ و اصول اور فقہ و کلام کو پڑھ کر استاد کی منزل پر فائز اور صاحب تالیف ہو گئے تھے۔ آپ نے دوسرے اساتذہ سے زیادہ اپنے والد ماجد سے کسب فیض کیا تھا، اور چونکہ آپ کے والد ماجد شیخ بہائی علیہ الرحمہ کے شاگرد تھے، لہذا آپ شیخ بہائی علیہ الرحمہ کے افکار و نظریات سے بہت زیادہ بہرہ مند ہوئے اور ان سے کافی متاثر تھے۔ اسی طرح سے آپ نے جوانی کے دور میں بھی عظیم اور عالی قدر اساتذہ جیسے ملا عبداللہ شوشتری، شیخ عبداللہ بن جابر عاملی، شیخ علی جبل عاملی اور تمام بزرگان دین، خصوصاً فقی و حکیم اور نامور محدث علامہ ملا محسن فیض کاشانی سے بہت زیادہ استفادہ کیا۔
معتبر کتابوں میں علامہ مجلسی علیہ الرحمہ کے والد ماجد سے ایک حکایت نقل ہوئی ہے جو محمد تقی مجلسی یا مجلسی اول کے نام سے مشہور ہیں، اور انہیں صحیفہ سجادیہ کی خدمت کا نہایت ہی سنہری موقع نصیب ہوا تھا۔ کہتے ہیں ایک رات نماز و دعا، گریہ و زاری اور نصف رات تک بارگاہ خداوندی میں استغفار کرنے کے بعد مجھ پر عجیب سی کیفیت طاری ہوئی، اور میں نے سمجھ لیا کہ اب میری دعاؤں کی قبولیت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ میں دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ آخر اس وقت خداوند عالم سے کیا مانگوں، دنیاوی حاجت طلب کروں یا آخرت سے متعلق حاجت۔ میں ابھی اسی فکر میں غرق تھا کہ اچانک محمد باقر کے رونے کی آواز گہوارے سے بلند ہوئی، لہذا میں نے فوراً ہی بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، اے میرے پروردگار، محمد و آل محمد علیہ السلام کے صدقے میں اس بچے کو مروج دین اور سید المرسلین کے احکام کی نشر و اشاعت کرنے والا قرار دے دے اور اسے اپنی بے پناہ توفیقات سے نواز دے۔ یہ وہ دعا تھی جو گہوارے میں سوئے ہوئے بچے کے حق میں کامیاب ہوئی۔
علامہ مجلسی علیہ الرحمہ کی ایک نہایت ہی عظیم خدمت، اہل بیت علیہم السلام سے معصور بے مثال و بے نظیر روایتوں اور حدیثوں کے خزانے کو مرتب و منظم کر کے کتاب کی شکل میں محفوظ کرنا ہے۔ اہل تشیعوں کی احادیث سے بھرپور بے شمار کتابیں اسلامی ملکوں میں پیش آنے والی جنگوں اور فسادات کی وجہ، نیز اسلامی مملکتوں کی جانب سے شیعوں پر ہونے والے رنج و ستم، سختیوں اور ناروا سلوک کی بنا پر یا تو تباہ و برباد ہو گئی تھیں یا علماء اور دانشوروں کے ہاتھوں تک نہیں پہنچی تھیں۔ شیعوں کی بعض کتابوں کے معتبر نسخوں تک یا تو رسائی نہیں تھی اور مختلف اسلامی ملکوں میں منتشر تھیں، اور خیال کیا جا رہا تھا کہ بعض وہ کتابیں کے جو تباہ و برباد ہو گئی تھی دوسرے ملکوں میں ضرور موجود ہوں گی۔ انہی حالات کی بنا پر شیعوں کو ایک مختلف موضوعات پر مشتمل احادیث کی ایک انسائیکلوپیڈیا کی سخت ضرورت محسوس ہوئی۔ تمام علماء عالم کے درمیان علامہ مجلسی جیسے جلیل القدر عالم دین نے اس ضرورت کو محسوس کیا، اور اس کام کو انجام دینے کا مستحکم اور مصمم ارادہ کر لیا اور پھر اپنی علمی صلاحیتوں اور معلومات کے پیش بہا خزانوں کو بروئے کار لا کر بہار الانوار جیسی عظیم انسائیکلوپیڈیا کو آمادہ کرنے میں مصروف ہو گئے۔
علامہ مجلسی علیہ الرحمٰن نے شیعوں کی معتبر کتابیں یعنی کتب اربعہ، کہ جو اپنی بے پناہ علمی عظمت و اہمیت کے باوجود حوض علمیہ کے دروس میں شامل نہ تھیں، انہیں درسی کتب کے عنوان سے نصاب میں شامل کیا۔ خود آپ نے اصول کافی اور تہذیب جیسی کتابوں پر شرحیں لکھیں اور اپنے ایک ہونہار و محنتی شاگرد کو الاستفسار کی شرح لکھنے کی تشویق و ترغیب دلائی۔ آپ سے پہلے آپ کے والد ماجد علامہ مجلسی اول نے کتاب من لا یحضر الفقیہ کی شرح تحریر فرمائی تھی۔ اس بنا پر شیعوں کی چاروں اصلی روائی کتابیں بزرگ و معتبر علماء کے دست مبارک سے تحقیق و جستجو اور تشریح و وضاحت کے مراحل سے ہمکنار ہوئیں، اور طلاب علوم دینیہ اور محققین افراد کے لیے ان کتابوں کے سمجھنے اور درک کرنے کی راہیں پہلے سے زیادہ آسان ہو گئیں۔
علامہ مجلسی علیہ الرحمٰن نے روایات و احادیث شیعہ کی حفاظت اور نشر و اشاعت کے لیے جو بے مثال و بے نظیر کارنامہ انجام دیا وہ یہ تھا کہ وہ طلاب علوم دینیہ کے جو عرصہ دراز سے احادیث و روایات سے غیر مانوس اور دور تھے، انہیں مطالعہ اور روایات میں تحقیق و جستجو کرنے کی تشویق و ترغیب دلائی اور اعلان کیا کہ جو بھی طالب علم کتب اربعہ کے نسخوں میں سے کسی بھی نسخے کو بغیر کسی غلطی و اشتباہ کے دوبارہ لکھے گا تو اسے انعام کے طور پر اجازہ روایت سے نوازا جائے گا۔ شیعوں کے حوزہائے علمیہ میں یہ بات ہمیشہ سے رائج تھی کہ جب کوئی طالب علم ماہرین حدیث کی نظر میں حدیث کی شناخت و معرفت اور اسے درک کرنے میں ایک اہم مرحلے پر پہنچ جاتا تھا تو اساتذہ کرام کی طرف سے ایک اجازت نامہ حاصل کرتا تھا، جس کے بعد اسے حدیث نقل کرنے اور اس کی تدریس و بیان کرنے کا مکمل حق حاصل ہوتا تھا، اور اس طریقہ کار کے ذریعے وادی حدیث و روایات میں احادیث و روایات کا کم علم رکھنے والے افراد کو داخل ہونے سے روکا جاتا تھا تاکہ اہل بیت علیہ السلام کے بیش بہا خزانے کو تحریف سے محفوظ رکھا جائے۔ علامہ مجلسی علیہ الرحمٰ کی اس تشویق و ترغیب کے بعد طلاب علوم دینیہ پورے ذوق و شوق سے کتب اربعہ لکھنے کا کام کرتے تھے اور مکمل کرنے کے بعد اسے علامہ کی خدمت میں پیش کرتے تھے اور آپ ان نسخوں کی پشت پر ان کے لیے اجازت نامہ تحریر کرتے تھے۔
جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ علامہ مجلسی علیہ الرحمٰ نے کتب اربعہ کو، کہ جو شیعوں کی چار اصل منابع شمار ہوتی ہیں، طلاب علوم دینیہ کے دروس میں شامل کیا، اور اسی طرح بعض اہم و معتبر کتابیں جیسے شیخ مفید علیہ الرحمٰن کی الارشاد کی جانب دین اسلام کی تبلیغ و ترویج اور تبیین کے لیے محققین کی توجہ مبذول کرائی۔ علامہ مجلسی علیہ الرحمٰن ان تمام کارناموں کے باوجود شیعوں کی معارف و علوم سے لبریز ہزاروں کتابوں کے ضائع ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ مضطرب و پریشان تھے کہ جو جنگوں اور لڑائیوں میں ضائع ہو گئی تھیں۔ اسی طرح سے آپ احادیث کے سینکڑوں چھوٹے بڑے ان نسخوں کی طرف سے بھی بہت زیادہ تشویش میں مبتلا تھے جو لوگوں کے گھروں میں صندوقوں میں رکھے ہوئے تھے یا حالات زمانہ کی وجہ سے لوگوں کی دسترس سے کافی دور اور نامعلوم مقامات پر رکھے ہوئے تھے۔ علامہ مجلسی علیہ الرحمٰن نے اپنی ذہانت و ہوشیاری سے حکومت صفویہ کے، جو شیعوں کی زبردست حامی تھی، خاتمے کو عنقریب دیکھ رہے تھے اور بعض دین سے منحرف افراد کے دھوکے و فریب کو بھی محسوس کر رہے تھے، لہٰذا آپ نے انہی لمحات کو سنہری موقع شمار کیا اور بھرپور عزم و ارادے اور شایان شان ہمت و شجاعت کے ساتھ ایک بہت ہی بڑے کام کا آغاز کیا اور ہر جہت سے شیعوں کے آثار کو جمع کرنے کا بیڑا اٹھایا۔ آپ نے دنیا کے مختلف گوشہ و کنار میں، جہاں اس بات کی امید پائی جا رہی تھی کہ اہل بیت علیہ السلام سے منقول روایتوں کے نسخے موجود ہوں گے، وہاں اپنے بے شمار نمائندے بھیجے اور دربار صفوی میں جتنی بھی حمایت و قدرت حاصل تھی اس کو بروئے کار لائے تاکہ اس اہم امر کو پائے تکمیل تک پہنچا دیں۔ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ کی انتھک کوششوں کے نتیجے میں شیعوں کے معتبر 400 اصول میں سے 200 نسخے حاصل ہو گئے، اور اس طرح سے علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے شیعوں کے لیے بہت عظیم کتاب خانہ آمادہ کر لیا۔
مکتب اہل بیت علیہم السلام کی حرمت کا پاس و لحاظ رکھنے کے لیے علامہ مجلسی علیہ الرحمہ پر لازم تھا کہ مختلف گروہوں کے فکری اور ثقافتی حملوں کے مقابلے میں، چاہے وہ مخالفین کا گروہ ہو یا شیعت اور دشمنان اسلام کا گروہ رہا ہو، سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ڈٹے رہیں۔ آپ نے مغربی اداروں اور کمیٹیوں کے نمائندوں کی جانب سے ہونے والے ثقافتی پروپیگنڈوں، صوفیوں کی طرف سے کی جانے والی تحریفوں، درباریوں کی طرف سے پیدا کیے جانے والے شبہات، بیگانوں کی طرف سے کی جانے والی سازشوں، یہاں تک کہ بت پرستوں کی جانب سے ہونے والی مسموم سازشوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور مذہب تشیع کی حقانیت کا دفاع کیا۔ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے اس عظیم ذمہ داریوں کو نبھانے میں بہترین کردار ادا کیا اور مکتب اہل بیت علیہم السلام کی بنیاد کو مستحکم و قوی کرنے میں کامیاب ہو گئے۔
علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے عالم تشیع کے لیے جو بے مثال خدمات انجام دیں وہ بہت ہی زیادہ ہیں، جو ایک پروگرام میں تحریر نہیں کی جا سکتی۔ آپ نے ایران کے شیعہ معاشرے کے سیاسی و اجتماعی امور میں جو بہترین کردار ادا کیا ہے اس کے لیے ایک الگ پروگرام کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے آپ کی گناقد تالیفات، خصوصاً احادیث و روایات پر مشتمل انسائیکلوپیڈیا یعنی بحار الانوار، جو شیعہ کتابوں کی حفاظت کا سبب بنی ہے، اسی طرح سے بہت سی حدیثیں موجود ہیں جن کے لیے بھی ایک الگ پروگرام کی شدید ضرورت ہے۔ اسے بھی ہم علامہ مجلسی علیہ الرحمہ کے حوالے سے تیسرے پروگرام میں بیان کریں گے۔ امید ہے کہ ہماری یہ پروگرامز آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنیں گے۔ سامعین، اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔